बेटा तुम इंजीनियरों में से हो जाओ। क्या मतलब? मतलब यह है कि बेटा इंजीनियरिंग पढ़कर इंजीनियर बन जाओ, तिबाबत पढ़कर तबीब बन जाओ, वकालत पढ़कर वकील बन जाओ। लेकिन बच्चा जो है वो काला कोट पहन ले तो क्या वकील बन जाएगा, सफ़ेद गाउन पहन ले तो डॉक्टर बन जाएगा, हाथ में नक्शे ले ले तो इंजीनियर बन जाएगा। ये जो अल्लाह ने कहा कूनू मा सादिकीन, सादिकीन के साथ हो जाओ, यानी सादिकीन की तरबियत के जेरे साया जिंदगी बसर करने लगो। इसलिए इसका मतलब तरबियत के जेरे आ जाओ, तरबियत के जेरे असर आ जाओ अहले बैत की, ताकि इस तरीके से तुम अपनी जरफियत के मुताबिक उनसे कस्बे फैज करो। आप साहिल समंदर जाएं, यही रावल झील जो आपकी यहां पर है, यहाँ चले जाइए, एक साहब जो हैं वो छोटा सा प्याला लेके जाएं और उसे भर कर ले आएं, एक साहब उससे बड़ा बर्तन लेके जाएं उसको भर कर ले आएं, तीसरे साहब जाएं बहुत बड़ा भगोना या देगची लेके जाएं उसे भर कर ले आएं, एक साहब ट्रालर लेके जाएं टैंकर लेके जाएं उसे भर के ले आएं। अब आप ये नहीं कह सकते कि दरिया तूने इंसाफ नहीं किया, मुझे तो छोटे से प्याले में पानी दिया, इनको टैंकर भर के दिया। तवज्जो है? आप ये नहीं कह सकते, दरिया पलट के क्या कहेगा? नहीं जनाब, कसूर मुझ में नहीं, कसूर आपके जर्फ में है। आप जर्फ बड़ा ले आइए मैं उसको पुर कर दूंगा, आप जर्फ छोटा लेके आए इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो कूनू मा सादिकीन का मतलब ही यही है कि अहले बैत के पास जाओ तो फिर वो अपनी जरफियत के मुताबिक तुम्हें अता करेंगे, तुम्हारी जरफियत के मुताबिक नहीं बल्कि तुम्हारी जरफियत को भी इतना वसी कर देंगे कि तुम्हारे अमल को अपने साथ खुदा की बारगाह में कबूल करवा देंगे। दुरूद भेजे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस मवद्दत अहले बैत, यानी अहले बैत की तालीमात के जेर असर इंसान जिंदगी गुजारे, अहले बैत के अमल के साए में कोशिश जरूर करे। मौलाए कायनात खुद कहते हैं ला अला तक्दरून अला ज़ालिक, तुम मेरी जैसी जिंदगी बसर नहीं कर सकते, वलाकिन आइनूनी, मेरी मदद तो करो, थोड़ा तो तक्वा इख्तियार करो, कहीं तो तुम्हें दीन के लिए शरीयत के लिए तुम्हारे अमल में संजीदगी नजर आए, कहीं तो शरीयत के लिए आवाज बुलंद करो, दीन के लिए कहीं बेपर्दगी होती है कुछ नहीं बोलते, शादी में नाच गाना होता है कुछ नहीं बोलते, बेहयाई होती है अमर बिल मारूफ नहीं करते। जनाब आपको क्या, इनको अपनी कब्र में जाना है, मुझे अपनी कब्र में जाना है। एक फूल लगाने से कोई बाहर थोड़ी आ जाती है बाग में। लिहाजा मौला कहना करे कुछ तो अमल करो, कुछ तो तकवा इख्तियार करो, कहीं तो हलाल हराम तुम्हारी जिंदगी में नजर आए कि तुम अली मुर्तजा के मौलाए मुत्तकियान के जो मुत्तकियों का इमाम है उसके पैरोकार हो, कहीं तो तनासुब, कहीं तो कोई सिमिलरिटी नजर आए, कहीं तो कोई तशाबो नजर आए, कहीं तो वजह दर हकीकत नस्बत नजर आए। ये कैसे हो सकता है? शिया का माना ही पैरोकार है, तशिय जनाजा कहते हैं ना, फलां साहब का इंतकाल हो गया तशिय जनाजा है। अब अगर जो है तशिय जनाजा मिसाल के तौर पर दाएं हाथ की जानिब है, यानी जनाजा दाएं हाथ की जानिब जा रहा है और आप बाएं हाथ की जानिब जाएं तो इसको तशिय जनाजा नहीं कहेंगे। तशिय जनाजा यानी जनाजे के साथ साथ चलना, जनाजा जाए जानिब जाएगा आप दाएं जानिब जाए, जनाजा बाएं जानिब जाएगा आप बाएं जानिब जाए। शिया भी इसीलिए कहते हैं शिया अली, यानी अली के साथ साथ चलने वाले, अली के नक्शे कदम पे चलने वाले। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कल हमने इस फलसफे मवद्दत के ज़ेल में जो तालीमात अहले बैत पेश की थी उनमें अहले बैत का अखलाक और किरदार और उनकी इबादत थी। अब आइए और तरबियत के कुछ नुकात बयान किए थे। अहले बैत की जिंदगी में एक और नुकता जो हमें मिलता है वो है नौजवान नस्ल को अहमियत देना। माजरत के साथ, क्योंकि हमारी पहली सब होती है ना, ये बाज लोग समझते कि हम अल्लाह की तरफ से अलाट करा के आए हैं, बुक करा के आए हैं, अगर कोई गलती से कोई नया मुसाफिर उनकी जगह आके बैठ जाए तो घूर घूर के देखने लगते हैं। माजरत के साथ, ये किसी की जगह बुक नहीं होती है। नौजवान नस्ल को अहमियत दें। एक आलिम दीन थे, وہ ہمیشہ جماعت میں کوشش کرتے تھے انسان مستحب ہے کہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچے. اس لیے حدیث میں ہے کہ المومن فی المسجد کسمک فی الماء, مومن مسجد میں ایسا ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی, مچھلی کو پانی سے نکال دے تڑپنے لگے گی, پانی میں ڈال دے حیات پا جائے گی. مومن مسجد میں آتا ہے مچھلی کے معنی تیر رہا ہوتا کبھی, یعنی بالکل حشاش بشاش. اور منافق اگر کہیں مسجد میں آ جائے کیا ہوگا, جیسے کسی پرندے کو قفس میں بند کر دیا جائے, پھڑ پڑانے لگتا ہے, کب جان چھٹے گی, کب مجلس ختم ہو, کب مولانا ختم کریں گے, جلدی جائے. نوجوان نسل کو اہمیت دینا, لہذا ایسا نہ ہو. ایک عالم دین تھے وہ ہمیشہ جماعت میں آگے کھڑے ہوتے تھے, ایک دن ان کو دیر ہو گئی, تاخیر ہوئی, آخری صف میں کھڑے ہوئے, نماز ہو گئی, بے چینی تھی, خلش تھی, اضطراب تھا, مزہ نہیں آیا آج نماز میں, سکون نہیں ملا. عالم دین تھے, باتوجہ تھے, باعلم تھے, غور و فکر کیا, کیوں سکون نہیں ملا, کیوں اطمینان نہیں آیا, کیوں سکون قلب میسر نہیں آیا؟ اس لیے کہ آج جگہ تبدیل ہو گئی تھی. پہلے تو میں مولانا کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا یا دائیں بائیں پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا, آج جگہ تبدیل ہو گئی. تو کہتے کہ انہوں نے اپنی گزشتہ تمام نمازوں کی قضا کی, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نام نہاد سکون کے واسطے میں نے پڑھی ہوں. ایک ایسے ہی نوجوان مشہد میں آیت اللہ خامنئی نماز پڑھا رہے تھے, تو ایک فیشنیبل نوجوان, اب بچوں کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں, بچوں کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے کہ بیٹا تم کیا کر رہے ہو. پہلے زمانے میں جو نوجوان بچے ہوتے تھے بالوں کو بڑی ترتیب سے تیل ویل لگا کے اس کو آرام سے ترتیب سے منظم انداز سے سجایا کرتے تھے, اب کیا ہوتا ہے بالوں میں بم پھٹا ہوتا ہے, جتنے بال کھڑے ہوئے ہوں گے اتنا فیشنیبل سمجھا جائے گا, بال جتنے الجھے ہوئے ہوں گے فیشنیبل سمجھا جائے گا. بچوں کو سمجھانے کی بات ہوتی ہے. اب آپ نے کہہ دیا بدتمیز یہ کون سا طریقہ ہے, یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے, یہاں سے چلے جاؤ, یہ جینس کی پینٹ پہن کے کیوں آئے ہو, یہ مثال کے طور فلاں فلاں کپڑے کیوں پہنے. اگر آپ ان کو دور کر دیں گے, مسجد سے دور کر دیں گے, امام بارگاہ سے دور کر دیں گے, ممبر اور مسجد سے اور مجلس سے ان کے لیے کوئی پیغام نہیں ہوگا تو یہ دور ہو جائیں گے. اہل بیت کی تعلیمات یہ ہیں کہ نوجوان کو اہمیت دو. اسی لیے حدیث میں ہے کہ بچہ پہلے 7 سال تک الولد سید سبع سنین, بچہ پہلا 7 سال تمہارا آقا ہے, سید ہے, سردار ہے, تم اس کے غلام ہو. اگلے 7 سال تم اس کے آقا ہو, وہ تمہارا غلام ہے. پھر تیسرے 7 سال یعنی 14 سال سے 21 سال کیا کہا, وہ تمہارا مشاور ہے, ایڈوائزر ہے. یعنی اس کی اس کو اہمیت دو کہ بیٹا تم جوان ہو گئے ہو, بڑے ہو گئے, مشورہ دو مجھے. اس بنا پر ایک نوجوان جو ہے بہت ہی فیشنیبل کپڑوں میں آ کر پہلی صف میں آ کے بیٹھ گیا. اب جو بزرگ حضرات تھے وہ گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ جناب کہاں سے آ گیا, جیسے کوئی چوزا جو ہے وہ مرغیوں کے نرغے میں آ جائے تو مرغیاں گھور, جو بلیاں جو ہیں وہ گھور گھور کے دیکھنے لگتی ہیں, ایسے انہوں نے گھر گھر کے دیکھ لی, یہ جناب یہ کون سی مخلوق آ گئی, بال کھڑے ہوئے ہیں, جینس پہنے ہوا ہے, ٹی شرٹ ایسی ہے, ہاتھ میں چین ہے, گلے میں 4-5 ڈوریاں ڈالی ہوئی ہیں. آیت اللہ خامنئی زیرک اور ہوشیار تھے, سمجھ گئے. کہنے کہ آج میں آپ کو ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوجوان فیشن کے کپڑے پہن کر بھی جماعت کی پہلی صف میں شامل ہو سکتا ہے. کیا ہوا, دو کام کیے انہوں نے. پہلا کام یہ کیا کہ تمام افراد کو سمجھا دیے کہ فیشن کے کپڑے پہننا, کہ جو انگوش اٹھانے کے سبب بنے, پہننا جائز ہے. دوسرا یہ کہ انسان فیشن کر کے بھی خدا کی عبادت کر سکتا ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ نقطہ جناب سیدہ کے گھر میں کیسے نظر آتا ہے, کہاں سے پتہ چلے کہ نوجوانوں کو اہمیت دی جا رہی ہے؟ آئیے جناب سیدہ, یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ حقیقی تمسک ہونا چاہیے, آئیے یہی حدیث کے ساتھ جو پڑھتے ہیں برکت کے لیے, اس کو حقیقی انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں. امام حسن آئے, سلام کیا, مادر سے جواب سلام حاصل کیا, نانا کی خدمت میں پہنچے, السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ, نانا آپ پہ سلام, اللہ کے رسول آپ پہ سلام, وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی. کیا فرمایا؟ میرے بیٹے حسن تم پہ سلام، اور حوض کوثر کے مالک تم پہ سلام۔ امام حسن ہے، السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ پہ سلام، میرے نانا پھر کہا رسول اللہ، یعنی وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی، میری امت کے شافع حسین تم پہ سلام۔ بچے کو پتا ہے، یہ تربیت کا نقطہ میں نے کہا تھا نا کل، آج دوں ایک تربیت کا نقطہ، بچہ اپنے نانا سے بہت مانوس ہے، بہت مانوس ہے، لیکن بچے کو پتا ہے کہ نانا آرام کر رہا ہے، چادر اوڑے لیٹا ہے، بچہ چاہتا تو بغیر اجازت چلا جاتا، رسول اللہ بھی قبول فرما لیتے، آغوش میں لے لیتے، سینے سے لگا لیتے، لیکن یہ ماں کی تربیت ہے کہ اگر نانا پرائیویسی میں ہے، بڑا اور بزرگ پرائیویسی میں ہے، تو اجازت لے کر جاؤ۔ یہ جناب زہرا کی تربیت۔ دوسرا اصول جناب زہرا کی تربیت سے یہ ملتا ہے کہ دیکھو بیٹا، وہ تمہارے نانا صحیح، میرے والد صحیح، تم ان کے نواسے صحیح، تم ان کے بیٹے صحیح، تم ان کی خوشبو صحیح، تم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک صحیح، لیکن بیٹا ایک بات یاد رکھنا، وہ اللہ کا رسول ہے۔ یعنی تمہارے بزرگ، تمہارے نانا و دادا صحیح، تمہارا کوئی بھی رشتہ ہو، لیکن اس کا جو سوشل اسٹیٹس ہے اس کو مد نظر رکھنا، ایسا نہ ہو نانا و نواسے کے رشتے میں اس کا اجتماعی منصب گم ہو جائے۔ اس لیے امام حسن، امام حسین نے سب سے پہلے کہا سلام علیک یا جدہ، نانا آپ پہ سلام، نانا کہہ کے ختم کر دیتے، بات ختم ہو جاتی، تربیت فاطمہ کے جوہر نہ کھلتے۔ لیکن حدیث کے ساتھ تربیت کا ایک عالمی نصاب ہے، جناب زہرا کہہ رہی حسن تمہاری تربیت ایسے کی ہے، حسین تمہاری تربیت ایسے کی ہے کہ پہلے نانا کہو اور ان کے اجتماعی منصب کو یاد رکھو۔ کہ اگر یہ نقطہ ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں آ جائے تو یہ جو فرق ہمیں نظر آتا ہے نوجوانوں میں اور بزرگوں میں، یہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ختم ہو جائے گا۔ ہم علامہ ہیں، گھر میں جاتے ہیں علامہ بن کے جاتے ہیں، جناب ہم علامہ ہیں، بچے آئیں ہمارا ہاتھ چومے، نہیں جناب، ہنسے ملے کھیلے کودے بچوں کے ساتھ، امیر المومنین یہی کام کرتے تھے، گھل مل جاتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے میں امیر المومنین ہوں، لیکن احترام باقی رہتا تھا بچوں کے ذہنوں میں۔ ایک نقطہ یہ۔ دوسرا نقطہ کہ نوجوانوں کو اہمیت دیں، کیسے پتہ چلے گا؟ فرمایا السلام علیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی ویا صاحب حوضی، حوض کوثر۔ یہ کون سے سن کا واقعہ ہے؟ 6-7 ہجری کا تقریباً، دقیق مجھے یاد نہیں، تقریباً ہجرت کے کچھ سال بعد۔ آج کون سا زمانہ ہے، کون سا سال ہے؟ 1436 ہجری، یعنی تقریباً 1430 سال گزر گئے تقریباً اس واقعے کو، حدیث کے ساتھ کہ جب آیت نازل ہوئی تھی، اور قیامت کب آئے گی نہیں علم کسی کو، لیکن رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں 4 سال کے 3 سال کے بچے سے کہ حوض کوثر کے مالک تم پہ سلام؟ ہے نقطہ یہ نہیں سمجھنے کا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ امام حسین سے کیوں کہہ رہے ہیں حسین تم میری امت کے شافع ہو، تم پہ سلام؟ نقطہ دے رہے ہیں کہ نوجوانوں کو اہمیت دو، ان کی جوان امنگوں سے کام لو، ان کی صلاحیت و استعداد کو قبول کرو۔ کہ بچہ ابھی 4 سال کا ہے، بچہ ابھی 3 سال کے سن میں ہے، لیکن مستقبل کو اس کے ذہن میں ایسے راز کو پختہ کرو کہ بچے کو اپنے مستقبل کا یقین ہو جائے کہ تم حوض کوثر کے مالک ہو، تم شافع امت ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچہ اگر آگے سلام بھی کہ السلام علیکم یا السلام علیکم مادر گرامی، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے، بس کافی ہے، زیادہ اسلامی بننے کی، مولوی بننے کی ضرورت نہیں، جھاڑ دیا جاتا ہے، ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ بچے نے سلام کیا، ماں نے دگنے انداز سے پیار بھرے دی۔ یہ ہے جوانوں کو اہمیت دینا۔ درود بھیجے محمد وال محمد پر۔ نکات تو بہت سارے ہیں کہ اس یہ فلسفہ جو اسی لیے کہ اہل بیت کے نقش قدم پہ چلیں گے تو تربیت آئے گی، اخلاق آئے گا۔ ایک اور نقطہ جو اس مودت اہل بیت کے فلسفے کی روشنی میں ہم بیان کر سکتے ہیں وہ ہے ولایت اہل بیت۔ ولایت اہل بیت کوئی نعرہ نہیں ہے، ولایت اہل بیت کوئی گولڈ میڈل نہیں ہے کہ آپ گلے میں لگا لیں جناب انا مومنون میں مومن ہوں، انا سیدن میں سید ہوں، انا عزادارن میں عزادار ہوں، انا سوگوارن میں سوگوار ہوں۔ عمل جب تک نہ ہو انسان کے ساتھ، یہ جو کہتے ہیں وہ خلیفتہ بلا فضل، یعنی علی امیر المومنین ہے بلا فضل، اور یہ امیر المومنین کا جو لقب ہے یہ مولا کائنات سے مخصوص ہے۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے امام صادق کو امیر المومنین کہا تو آپ غضبناک ہوئے، کہا کہ ہرگز نہ کہنا، آئندہ یہ مخصوص ہے مولا کائنات سے، علی ابن ابی طالب سے مخصوص ہے، کسی امام کے لیے امیر المومنین کا لفظ اور لقب استعمال نہیں کیا گیا، یہ مخصوص ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولایت کا معنی یہ ہے ہدایت۔ ولایت صرف نماز کے لیے نہیں ہے، بنی الاسلام علی خمسن، اسلام پانچ بنیادوں پہ قائم، نماز، روزہ، حج، زکات اور ولایت، اور جتنی تاکید جس ولایت کے بارے میں ہے اتنی تاکید کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ولایت ہے جو نماز کو نماز بناتی ہے، روزے کو روزہ بناتی ہے، حج کو حج، زکات کو زکات بناتی ہے۔ ولایت کوئی نعرہ نہیں ہے عزیزان گرامی، ولایت یعنی زندگی کے تمام شعبوں میں اہل بیت کی ولایت کا اقرار و اعتراف کرنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دینی کام کرنا چاہتے ہیں، نماز پڑھ لیں گے، قرآن اٹھا لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، جا کے مولانا سے مصافحہ کر لیں گے، یہ ہماری نظر میں کیا ہیں؟ دینی کام ہیں۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے تم اپنے ہر کام کو دینی کام، ثواب کا کام بنا سکتے ہو، تمہارا اٹھنا بیٹھنا بھی ثواب کا کام ہو سکتا ہے، تمہارا سونا بھی ثواب کا کام ہو سکتا ہے، تمہارا گھومنا بھی ثواب کا کام ہو سکتا ہے، تمہارا والدین کو دیکھنا بھی ثواب کا کام ہو سکتا ہے، تمہارا اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھنا بھی ثواب کا کام ہو سکتا ہے، چونکہ ہم نے دین کو مخصوص کر دیا نماز، روزے، عزاداری سے بس۔ تو ولایت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اخلاقیات کے لیے اہل بیت کے پاس دو چار احادیث لے کے چلے آؤ، چار آنسو بہا لو، دعا سینے پہ مار لو، ختم ہو گئی ولایت۔ نہیں، زندگی کے تمام شعبوں میں ولایت اہل بیت کا اقرار و اعتراف اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کا کوئی مرحلہ ہو، کوئی میدان ہو، کوئی فیلڈ ہو، کوئی شعبہ ہو، کوئی طبقہ ہو، کوئی انسان ہو، وہ ولایت کے سائے میں آ جائے۔ اخلاق چاہیے، اہل بیت کے پاس آؤ، دین چاہیے، اہل بیت کے پاس آؤ، دنیا چاہیے، اہل بیت کے پاس آؤ، آخرت چاہیے، اہل بیت کے پاس آؤ، شفاعت چاہیے، اہل بیت کے پاس آؤ، اقتصاد چاہیے، اہل بیت کے پاس آؤ، سیاست چاہیے، اہل بیت کے پاس آؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، اخلاق تو اہل بیت کے پاس سے مل جائے گا، اقتصاد نہیں ملے گا، سیاست نہیں ملے گی اہل بیت۔ یہ دشمن کا پروپیگنڈا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اخلاق تو مل جائے گا، عبادت تو مل جائے گی، لیکن سیاست اہل بیت سے کیا تعلق؟ اہل بیت دنیا کے لیے تھوڑی آئے تھے۔ خوب، ولایت کا معنی ہی یہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں، کہ جہاں جہاں جس جس مرحلے پر ولایت رسول نے نبوت کی شکل میں ہدایت پہنچائی ہے، امیر المومنین اور ائمہ ما بعد کی ولایت اسی تسلسل کے ساتھ زندگی کے تمام شعبوں میں جاری و ساری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اقتصاد کو کہیں اور سے لیں، اخلاق کو اہل بیت سے لیں، حکومت کو کہیں اور سے لیں، نماز کو اہل بیت سے لیں۔ یہ تفریق اہل بیت کی در حقیقت ولایت کے قتل کے برابر ہے۔ وہ نقطہ اسے تکمیل کروں کہ ایک اہل بیت کے جسم کا قتل ہے اور ایک اہل بیت کے ہدف کا قتل ہے۔ ولایت کی اس طرح تکے بوٹھی کرنا، حصے بخروں میں تقسیم کرنا کہ نماز اہل بیت سے مل جائے گی، اخلاق اہل بیت سے مل جائے گا، ثواب اہل بیت سے مل جائے گا، سیاست نہیں ملے گی، اقتصاد نہیں ملے گی، کلچر نہیں ملے گا، ثقافت نہیں ملے گی، اجتماعیت نہیں ملے گی، سیاسیات نہیں ملیں گی، سوشل ایکٹیویٹیز اہل بیت سے کیا کام؟ اہل بیت تو ثواب کرانے آئے تھے، یہ اہل بیت کے ہدف اور مشن کا قتل ہے، اور یہ قتل در حقیقت اہل بیت کے جسم سے بڑھ کے قتل ہے۔ اسی لیے حضرت امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کہ جو شخص ہمارے امر کا احیاء کرے گا، یعنی ہمارے امر کو، ہمارے امر کو یعنی وہی امر، وہی حکم، وہی مشن، وہی مقصد جو خداوند عالم نے اولی الامر کی صورت میں اہل بیت کو قرآن کے حکم کے مطابق عطا کیا، ہمارے امر کو زندہ کرے گا، خدا اس پہ اپنی رحمت نازل کرے، یعنی ہمارے مشن کو زندہ کرے، ہمارے ہدف کو زندہ کرے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اہل بیت کو دین سے مخصوص کر دیا۔ دنیا سے اہل بیت کا کیا تعلق ہے؟ ہمارے ذہنوں میں غسل ذہنی کر کے، برین واشنگ کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی، اور یہی وجہ ہے امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر اپنے زمانے کی بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عالم دین آج سے تقریباً 50 سال قبل عالم دین اگر سیاست کی بات کرتا تھا تو اسے شجرہ ممنوعہ سمجھا جاتا تھا، اسے منفور ترین شخص سمجھا جاتا تھا، اسے عضو معطل قرار دیا جاتا تھا کہ اہل بیت کا سیاست سے کوئی کام نہیں، اہل بیت کے اقتدار سے کوئی کام نہیں۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب عید آتی ہے، عیدین، عید الفطر و عید الاضحیٰ، تو ہم اہل بیت کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا مولا کس وجہ سے تازہ ہوتا ہے؟ آپ نے کہا اس لیے کہ ہم حق حکومت کو دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، ہمارے حق پر دوسرے قابض ہیں، لہذا ولایت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں، تعلیم چاہیے اہل بیت سے لیں، ہدایت چاہیے اہل بیت کے پاس آئیں، سیاست چاہیے اہل بیت کے پاس آئیں، اقتصاد چاہیے، اکنامکس چاہیے، معیشت چاہیے اہل بیت کے پاس آئیں۔ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اہل بیت کی ولایت در حقیقت سایہ فگن نہ ہو۔ ہم اپنی کوتا فکری کی وجہ سے اہل بیت کو دین تک، مسجد تک اور عزاداری تک محدود کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج میدان، آج معیشت، آج اقتصاد، آج ثقافت، آج سیاست، آج اقتدار دوسروں کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اس میں کوئی رول ادا نہیں کرنا چاہتے۔ ایک اور نقطہ جو ہمیں اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ ہے دشمن شناسی۔ دشمن کو پہچانو، اگر دشمن کو پہچان گئے تو پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، یہ حزب اللہ کا جو تذکرہ ہے یہ کسی رشتہ داری، قرابت اور نسبت کی وجہ سے ہے، یہ عمل و کردار کی وجہ سے ہے۔ حزب اللہ لبنان اگر فتح یاب ہے، ظفر مند ہے، شکست ناپذیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کوئی رشتہ داری ہے اس جماعت سے؟ یا وہ علماء کہ جو مختلف میدانوں میں، آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی یا آیت اللہ العظمہ امام خامنائی، خدا ان دونوں کی حفاظت فرمائے، یہ جو اپنے اپنے میدانوں میں کامیاب ہیں، ان کی خدا سے رشتہ داری ہے؟ نہیں۔ چونکہ دشمن شناس ہیں، چونکہ وقت کے دھارے کو دیکھ رہے ہیں، چونکہ وقت کی نزاکت کا احساس کر رہے ہیں، کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے دشمن شناسی نہیں کی، اگر ہم نے دشمن کو نہیں سمجھا، ہمیں معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، شیخ چلی کی خیالی دنیا سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ بہت ہو گیا اب۔ کہ اکبر الہبادی کے وہ مشہور شعر ہے نا کہ یہ لیٹے دعا کریں کہ جرمن کی توپوں میں کیڑے پڑیں، ہماری حالت بھی یہی ہے کہ امام زمانہ آئیں گے وہ سارے کام خود ہی کر لیں گے، ہمیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ لیٹ کے صرف دعا کریں، جماعت کریں، الہی آمین، التماس دعا جمیعاً، سب کہہ رہے ہیں التماس دعا جمیعاً، وہ کیسے ہوتی ہے دعا؟ مولانا دعا کر رہے ہیں اللہم اعف علینا من برکاتک و رحمتک و غفرانک، کوئی سر کھجا رہا ہوتا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے موبائل پہ ایس ایم ایس کر رہا ہوتا ہے، الہی آمین الہی آمین، یہ الہی آمین تو اس چھت سے اوپر نہیں جائے گی تو عرش الہی تک کیسے جائے گی؟ ہماری دعائیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، اب زیارت ہو رہی ہے، کوئی سر کھجا رہا ہے، کوئی پیر کھجا رہا ہے، کوئی ایس ایم ایس کر رہا ہے، یہ اس زیارت کا فائدہ نہیں ہے، اس دعا اس الہی آمین کا فائدہ نہیں ہے، دعا دل سے نکلتی ہے، تو پھر غافل دل سے نکلنے والی دعا کو خدا قبول نہیں کرتا، تو ہم کہتے ہیں کہ امام آئیں گے کر لیں گے، ہرگز نہیں، دشمن شناس بنے، سمجھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ سیاسی شعور پیدا کریں اپنے اندر، نوجوان خصوصاً، نوجوان سیاسی شعور پیدا کریں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سیاسی ہو جائیں، پولیٹیکل ایجنٹ اور ورکر بن جائیں، نہیں، سیاسی شعور پیدا کرے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس کے ساتھ کرنا چاہیے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، پوری دنیا میں، ایک موقع پہ میں نے کہا تھا یہ جو گلوبل ورلڈ کا نعرہ لگایا گیا ہے، ایک گاؤں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری دنیا کو، گاؤں ہوتا ہے نا چھوٹا سا دیہات ہوتا ہے، ہر چیز وہیں ہوتی ہے، 50 گھر ہوتے ہیں، آپ ہر ایک کو جان رہے ہوتے ہیں، ہر چیز میسر آ جاتی ہے مختصر پیمانے پر، پوری دنیا کو جو گلوبل ورلڈ کا نعرہ دیا گیا ہے یہ در حقیقت امام زمانہ کے خلاف ایک انٹرنیشنل سازش ہے، ایک دشمن کی طرف سے، امریکہ میں ہالی ووڈ نے اور اب ہندوستان بھی ایسی فلمیں بنا رہا ہے کہ جس میں منجی کے تصور کو مسخ کیا جا رہا ہے، منجی کے تصور کیا ہے، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو نظریہ ہے، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، کہ وہ منجی عالم بشریت ہیں، مختلف انداز سے فلموں میں، کارٹونوں میں، ڈراموں میں ایک نئے منجی کا تصور پیش کیا جا رہا ہے، یہ گلوبل ورلڈ کا نعرہ یعنی پوری دنیا سمٹ کر آپ کے موبائل میں، آپ کی جیب میں آ گئی ہے، وہ جو پہلے زمانے میں کہتے تھے نا کہ ایک آئینہ ہوتا تھا جس میں وہ دنیا کو دیکھا کرتے تھے، یہ وہی آئینہ ہے جو آپ کی جیبوں میں ہے، پوری دنیا سمٹ کر آپ کے اس موبائل میں آ گئی، اور اب جو مزید ترقی ہوتی جا رہی ہے اس سے زیادہ چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز اور الیکٹرانکس مصنوعات جو ہیں وہ آتی رہیں گی، کیوں؟ یہی وائبر، فری میسیجز کر رہے ہیں پوری دنیا میں، مرکز کہاں ہیں؟ اسرائیل، سارا ڈیٹا جمع کیا ہوا ہے ان کے اختیار میں، کون کیا کر رہا ہے پتا ہے ان کو، جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کی زیر نگرانی ہو رہا ہے، وہ آگاہ ہیں، وہ بصیرت رکھتے ہیں، وہ ہوشیار ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں 12ویں امام کے لیے، ایران میں جب اسلامی انقلاب آیا اور امریکہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا، اس کے بعد 15 شعبان کا یعنی امام زمانہ کی ولادت کا جشن آیا تو پوری عوام جو تھی وہ روڈوں پر نکل آئی جشن منانے کے لیے، تو جمی کارٹر جو امریکہ کا صدر تھا اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، اب ایک تو انقلاب آ گیا تو اب یہ قوم کیوں نکلی ہوئی ہے، کہا کہ ان شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا ایک امام پردہ غیبت میں ہے تو وہ ظہور کرے گا، یہ اس کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، یوم پیدائش منا رہے ہیں، تو جمی کارٹر کے الفاظ یہ ہیں، تاریخ نے لکھے ہیں کہ ابھی تو خمینی اس کا نائب آیا ہے تو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے، جب وہ خود آئے گا تو کتنا بڑا انقلاب آئے گا، وہ وہاں سے آگاہ ہو گئے، بیدار ہو گئے، وہ ہمیں اپنے دشمن سمجھتے ہیں نا امام زمانہ کو، یہ جو امام زمانہ کے لیے فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں حمل کے آثار نہیں تھے، آخری رات تک نہیں تھے، حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں بیٹا میں حمل کے آثار نہیں دیکھ رہی ہوں، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں صبر فرمائیے، کیوں؟ اس لیے کہ امام عسکر میں تھے، چھاؤنی میں تھے، دشمن کو پتا تھا کہ یہاں پر 12ویں حجت پیدا ہونے والی ہے، لہذا ان کو نظر بند کیا گیا تھا، جیسے ہی پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا، دشمن اس وقت سے در حقیقت پلاننگ کر رہا ہے، اس وقت سے ہوشیار ہو. اور آج یہ یہودی یہ مل کر کیا کر رہے ہیں, یہ صہیونی لابی کہ گلوبل ورلڈ کا نعرہ دے, کیوں؟ تاکہ وہ مہدوی ثقافت, مہدوی نظریہ امام زمانہ کے انتظار کا, اس کے خلاف اتنی سازش کرو, اتنا بے رنگ کر دو, اتنا بے وزن کر دو, اتنا کھوکھلا کر دو کہ لوگ کہیں کہ انتظار, یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا, یا معذرت کے ساتھ علامہ اقبال کی طرح سوچتے رہو امام آئیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اسی لیے میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ امام کے دو لقب ہیں, ایک لقب موجود ہے, ایک لقب موعود ہے. اہل سنت برادران کہتے ہیں موعود یعنی جس کا وعدہ ہے, وہ آئیں گے, پیدا ہوں گے. لیکن ہم کہتے ہیں امام پیدا ہو چکے ہیں, امام موجود ہیں, امام آئیں گے نہیں, امام ظہور فرمائیں گے. موجود ہے ہمارا امام, موعود نہیں ہے. جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے وہ موعود نظریے کا ماننے والا ہے, اور جو اس زمانے غیبت میں امام کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے وہ امام موجود کا ماننے والا ہے. درود بھیجے محمد وال محمد پر. لہذا جناب زہرا نے انتظار نہیں کیا, یہ جو 75 یا 95 دن کا تذکرہ کیا جاتا ہے رسول اللہ کے بعد, جناب زہرا کی کیا حکمت عملی تھی؟ یہ خود ایک مستقل موضوع ہے کہ بی بی دو عالم شہزادی کونین کی حکمت عملی کیا تھی, کیسے حقائق کو آشکار کرنا تھا, کیسے لوگوں کی توجہ کو حق اور حقانیت کی طرف, حق پرستی کی طرف مبذول کرانا تھا, الگ موضوع ہے یہ. انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا بیٹھ جانا نہیں ہے, یہ گلوبل ورلڈ کا نعرہ اس لیے ہے تاکہ فلموں کے ذریعے سے, بےہودہ ثقافت کے ذریعے سے, اوریانی و فحاشیت کے ذریعے سے اتنی گند, غلاظت, گناہ, خدا سے دوری ان کے ذہنوں میں ڈال دو کہ یہ اپنے امام کی آواز بھی سننا گوارا نہ کرے. ہمارا اور آپ کا نظریہ ہے نا کہ امام موجود ہیں, اور جب امام تشریف لائیں گے تو ہم میں سے اکثر یہ کہیں گے ارے ان صاحب کو تو ہم جانتے ہیں, یہ تو ہمارے سامنے آتے ہیں, امام ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم نہیں پہچان پاتے کیونکہ ہماری آنکھیں اتنے گناہگار ہیں, ہمارے کان اتنے گناہگار ہیں کہ ہم نہ امام کی آواز کو سن سکتے ہیں نہ امام کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن جن کی آنکھوں کے سامنے اور کانوں پہ پردہ نہیں ہے وہ امام کو دیکھ بھی سکتے ہیں, سن بھی سکتے ہیں, اور ملاقات بھی کر سکتے ہیں. اسی دنیا میں امام ملتے ہیں, امام کی سوشل لائف ہے, امام ملاقاتیں کرتے ہیں, امام نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام بیٹھے ہوئے کہ جب ظہور ہوگا تو پھر میں قیام کروں گا, نہیں, امام ہاتھ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھا ہے, بلکہ امام ابھی سے اپنے خاص اصحاب کے لیے خود بھی تیاری کر رہے ہیں اور اپنے شیعوں سے چاہتے ہیں کہ وہ بھی تیاری کرے. اس تیاری کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ دشمن شناس بنے. اگر یہ دشمن شناسی ہم نے کہ دشمن ہم سے کیا چاہتا ہے, دشمن کہاں سے وارد ہوتا ہے, دشمن کہاں سے حملہ کرتا ہے, دشمن ہماری کن کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتا ہے, اگر ہم نے اس چیز کا علم حاصل نہیں کیا تو ہم بہت جلد مغلوب ہو جائیں گے. یہ تو خدا کا وعدہ ہے کہ اسلام ہمیشہ اونچا رہے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر مثال کے طور پر مسلمانوں نے ساتھ نہیں دیا وہاں پر آئمہ کو قتل بھی کیا گیا ہے. اگر ایسے ہی وعدہ ہوتا تو پھر کوئی امام شکست نہ کھاتا, اس کو شہید نہ کیا جاتا, ہاتھوں میں زنجیریں نہ پہنائی جاتی, در بدر پھیرایا نہ جاتا. لیکن خدا نے کہا ایک امام ظاہری زندگی کے لحاظ سے تمہارے جیسا ہے, تم اس کی مدد کرو گے تو اس کو حق خلافت مل جائے گا, تم اس کی گواہی نہ دو گے تو علی کو 25 سال خاموشی اختیار کرنی پڑے گی, امت ساتھ دے گی تو حسن کو خلافت مل سکتی ہے, لیکن اگر امت خاموش رہے تو حسن کے جنازے پہ تیر لگیں گے, امت ساتھ نہ دے تو حسین کو قتل کیا جائے گا بیابان میں, اگر امت خاموش رہے تو سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلیں گی, پانچویں چھٹے امام کو فلاں فلاں طریقے سے قتل کیا جائے گا, تمہارے ساتویں امام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا. جوانی کا ایک بڑا بہت بڑا حصہ امام کی زندگی کا قید خانے میں گزر گیا، امت نے ساتھ نہیں دیا. لہذا ایک بنیادی چیز جو میں دے کے جا رہا ہوں ایک نقطے کی صورت میں، کہ دشمن ہمارے اندر داخلی اختلافات کو ہوا دینا چاہتا ہے، کبھی نمازی کے نام پر، کبھی ماتمی کے نام پر، کبھی ذاکر کے نام پر، کبھی علامہ کے نام پر، کبھی فلاں کے نام پر، کبھی ڈھمکاں کے نام پر. ان کو آپس میں الجھاؤ، اس حد تک گمراہی کہ ان کی نماز بھی ایک نماز نہ ہو. ایک گروہ پیدا کر دیا، شہادت ثالثہ واجب ہے، اشہد ان علی ولی اللہ پڑھنا واجب ہے، جو نہیں پڑھا وہ گمراہی کی موت، نطفہ حرام. فتوی بھی تو دیکھیں، خود تمہارے باپ دادا جو پڑھ کے نہیں گئے ان کے لیے کیا کہو گے، وہ بھی نطفہ حرام تھے، نعوذ باللہ، وہ بھی گمراہی کی موت مرے ہیں. ان کی نماز بھی نماز نہ ہو، ان کو تفرقے کے ذریعے سے بانٹ دو ٹکڑیوں میں. مسجد نہ جاؤ، مسجد علی کی قتل گاہ ہے، مسجد کیوں جا رہے ہو؟ نماز تو اہل بیت پڑھ گئے، ہمیں تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب اگر نماز اہل بیت پڑھ گئے تو پھر امام سجاد سے بڑھ کر عزادار کون تھا؟ بی بی زینب سے بڑھ کر عزادار کون تھا؟ اگر نماز ساقط ہونی ہوتی تو امام سجاد اور جناب زینب سے ساقط ہو جاتی، لیکن جناب زینب نے تو نماز شب کو بھی بیٹھ کے پڑھا ہے. اب آپ پروپیگنڈا دیکھیں کس نہج کا ہے، کس حساسیت کا ہے. نماز تو اہل بیت پڑھ کے، نماز نہ پڑھو. خوب اگر نماز ساقط ہونی ہوتی تو پہلے امام سے ساقط ہوتی. مسجد نہ جاؤ، کیوں نہ جاؤ؟ مسجد علی کی قتل گاہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک عالم بیٹھا ہے، آگاہ شخص، باعلم شخص، تمہیں بتائے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تمہیں بتائے گا دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، تمہیں بتائے گا عزاداری کیا ہے، تمہیں بتائے گا کس طرح خدا رسول اور اہل بیت کے رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا جاتا ہے. کہا کہ مسجد نہ جاؤ، قتل گاہ ہے. خوب تو پھر امام حسین کی قتل گاہ کیوں جاتے ہو؟ زیارت کرنے؟ یعنی لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کس طریقے سے، اہل بیت کے نام پر، نماز کے نام پر. جو نماز نہیں پڑھتے وہ سب سے زیادہ مروج شہادت ثالثہ کے. عجیب بات تو یہ ہے، جنہوں نے کبھی نماز کی شکل نہ دیکھی ہو وہ مروج ہیں. میرے پاس ایسی اطلاعات ہیں ایسے تمام افراد کے لیے کہ جو جدید ترین نفسیاتی حربوں سے آراستہ ہوتے ہیں، بہرحال، اور گندے کالے اور سفلی علم کے مالک ہوتے ہیں، ہیں ایسی مصدقہ اطلاعات ہیں. بہرحال یہ ممبر کے شایع نشان نہیں ہے کہ میں کسی کا نام لے کر اور ان اطلاعات کو آپ کے سامنے آیا کروں، لیکن اہل بیت کے نام پر. دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ ان کو آپس میں بانٹوں ٹکڑیوں کو. لہذا آپ کی کوشش ہونی چاہیے اتحاد اتحاد اتحاد. ایک ٹرسٹ میں بعض اوقات اتفاق نہیں ہوتا، ٹرسٹ کے اراکین لڑ رہے ہوتے ہیں، چار مرلے کی زمین پر ایک مسجد اور ایک امام بارگاہ، اسی میں اختلاف ہوتا ہے. لگ رہا ہوتا کہ پوری دنیا کی حکومت ان کے پاس آ گئی ہے، معذرت کے ساتھ یہ مجموعی صورتحال ہے، کسی خاص جانب اشارہ نہیں کر رہا ہوں. لہذا انجمن، تنظیمیں، جماعتیں، آپ کی کوشش ہونی چاہیے ہر قسم کے اختلاف کو، جو صحیح علماء ہیں، جو دین و شریعت کے پابند علماء ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کی سربراہی میں حل کرنے کی کوشش کریں. جہاں سے بھی افتراق و تفرقی کی آواز آئے اسے ختم کر دیں، دبا دیں. کوئی ایسا ایس ایم ایس، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا پیغام، کوئی ایسا ممبر، کوئی ایسی مسجد، کوئی ایسی محراب کہ جہاں سے افتراق و تفرقی کی بات آئے اس کو ختم کر دیں. عزیزان یہ باتیں بہت تھیں لیکن وقت پورا ہو گیا اور دامن وقت میں اب مزید گنجائش نہیں ہے. فلسفہ مودت یہ ہے کہ اہل بیت کی مودت کے سائے میں اپنے عمل کو ان کے عمل کے تابع رہ کر انجام دو. یہ حب اہل بیت، یہ حب علی جب تمہارے پاس آ جائے گا تو پھر گناہ سے نفرت ہو جائے گی، گناہ اچھا نہیں لگے گا. ہمیں گناہ اچھا لگتا ہے، اطاعت خدا بری لگتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم بیمار ہیں، ہم روحانی بیمار ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بیمار کو آپ چائے پلائیے جس کو بخار ہے کہے گا ذائقہ اچھا نہیں ہے، میٹھا کھلائیے ذائقہ اچھا نہیں ہے، نمکین ذائقہ اچھا نہیں ہے. قصور کھانے کا نہیں ہے، قصور تمہارے مزاج کا ہے. جس کو خدا کی اطاعت اچھی نہ لگے، جسے علی کی خوشنودی اچھی نہ لگے، جسے زہرائے مرضیہ کی اطاعت سے سکون نہ ملے، تو پھر وہ شیاطین کے دام اور چنگل میں پھنس جاتا ہے عزیزانِ گرامی۔ اسے خدا کی اطاعت سے زیادہ شیطان کی اطاعت مزے دار لگتی ہے۔ لہذا حقیقی توسل یہ ہے، حقیقی اطاعت یہ اہل بیت کی، کہ ہر ہر عمل میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اہل بیت کی پیروی کا حق ادا کریں۔ بہت سارے نکات تھے لیکن بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ جناب زہرا کی حکمت عملی یہ تھی کہ حقائق کو آشکار کریں، حقائق کو لوگوں تک پہنچائیں، دلیل سے، استدلال سے، قرآن کے سائے میں، سنت رسول کے سائے میں بی بی دو عالم نے حقائق کو لوگوں تک پہنچایا ہے۔ مسجد نبوی گئیں، خلیفہ کے سامنے، مہاجر انصار کے سامنے دلیل سے گفتگو کی ہے۔ تقریباً 18 سے زیادہ آیات بی بی دو عالم نے اپنے خطبے میں ذکر فرمائی ہیں، شواہد کے طور پر ذکر کیا ہے تاکہ حق و حقیقت کا، یہ نہیں کہتے کہ میں فاطمہ بنت محمد میری بات مانو، نہیں، دلیل سے بات کی ہے، برہان سے بات کی ہے، استدلال سے بات کی ہے، حق گوئی کا حق ادا کیا ہے۔ اپنا سب کچھ اس بی بی نے راہ خدا میں دے دیا، شوہر ہے وہ دے دیا، بابا ہیں اس کی جدائی برداشت کی، شکم میں بیٹا ہے اس کی شہادت برداشت کی، گھر ہے خدا کی راہ میں دے دیا، زینب و ام کلثوم کو تیار کیا، حسن و حسین کو تیار کیا، فاطمہ زہرا کا پورا گھر فاطمہ نے قربان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ رہ دی دنیا تک مثال قائم ہو جائے۔ ایام فاطمیہ ہیں، حق بنتا ہے ہماری گردنوں پر، حق ہے اہل بیت کا کہ ان کا نام زندہ کریں، ان کے مصائب کا احیاء کریں، ان کے امر کو، ان کے مقصد کو، ان کی مشن کو، ان کی تعلیمات کو، ان کی عزا اور سوگ کو زندہ رکھیں، زندہ رکھیں، یہ فرض بنتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ان اللہ اختار لنا شیعتن، خدا نے ہمارے لیے شیعوں کو چن لیا ہے، یفرحون لفرحنا، وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، ویحزنون لحزننا، ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی شیعہ وہ جو اہل بیت کی خوشی میں خوش ہو اور اہل بیت کے غم میں غمگین ہو، یہ امیر المومنین کی ایک وصیت ہے، سمجھیے، فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کے غم میں غم کا اظہار کرو۔ اکثر لوگ نالا نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دو شہادت کی تاریخیں کیوں ہیں، 75 یا 95 دن، یا ادھر یا ادھر۔ اس لیے کہ پہلے زمانے میں 90 یا 70، 77 و 99 نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، اگر 90 پڑھے تو 95 دن کا حساب بنتا ہے، 77 پڑھے تو 75 دن کا حساب بنتا ہے، چونکہ نقطے نہیں لگائے جاتے تھے، تاریخ مقطوع ہمارے پاس موجود نہیں، حتمی تاریخ، لہذا دونوں تاریخوں کو منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور کیا ہی اس میں کیا قباحت ہے کہ انسان دونوں تاریخوں میں، مادر سادات، ام ابیہا، شہزادی کونین کا غم منائے۔ واقعی یہ ہستیاں اس قابل ہے کہ ان کی سوگواری کا، ان کی عزاداری کا احیاء کیا جائے، زندہ رکھا جائے۔ یہ ایام فاطمیہ نعمت ہیں، اہل بیت کا غم نعمت ہے کہ اس میں ہم اہل بیت کے بہانے جمع ہوتے ہیں اور ان کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں۔ بس عزیزانِ گرامی، معذرت چاہتا ہوں، گفتگو طولانی ہوئی۔ جناب زہرا نے اس طریقے سے در حقیقت حق و حقیقت کے سفر کو طے کیا ہے، اور گھر میں رہتے ہوئے بھی یہ غمخوار و مونس بی بی اپنے شوہر کے لیے بہترین اور وفادار بیوی ثابت ہوئی ہے۔ ہماری خواتین بعض اوقات گھر کے کاموں میں شوہر کی سوشل اسٹیٹس اور مجبوریوں اور جاب کی پریشانی کو بھول جاتی ہیں، بہت سی خواتین ہوتی ہیں ان کی زبان پہ ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، یہ کیوں نہیں لائے، وہ کیوں نہیں لائے، ایسا کیوں نہیں، ویسا کیوں نہیں ہوا. یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر کے مالی حالات کیا ہیں. جناب زہرا خود فرماتی ہیں، میں علی سے کبھی کسی ایسی چیز کی خواہش نہ کروں گی کہ جو علی کی استطاعت سے باہر ہے. کیا کوئی چیز علی کی استطاعت سے باہر ہے؟ تکوینی لحاظ سے ہرگز نہیں، لیکن چونکہ آئیڈیل بننا تھا، اسوہ بننا تھا، رول ماڈل بننا تھا، لہذا عام بشری انداز اور شکل سے زندگی گزاری ہے. سب کچھ اہل بیت کے تصرف رکھتے ہیں، کائنات میں تصرف رکھتے ہیں، ولایت تکوینی جو خدا نے دی ہے. لیکن بی بی یہ کہنا میں علی مرتضیٰ سے کسی ایسی چیز کا سوال نہیں کروں گی جو علی کے دائرے سے باہر ہو، ظاہری و مادی لحاظ سے. اور پھر اپنے شوہر کی دلجوئی کے لیے بی بی کی حکمت عملی کیا ہے؟ مولا کائنات ایک دفعہ تشریف لائے سر جھکا کر. یہ کون سا وقت ہے کہ جب مولا کائنات کو حق کے خلافت سے دور کر دیا گیا ہے اور بائیکاٹ کر دیا گیا ہے مولا کائنات کا، لوگ ملتے نہیں ہیں. لیکن یہ بی بی اتنی سیاسی بصیرت رکھتی ہے کہ جب گھر میں شوہر آئے تو اس کی دلجوئی کرے. فرماتی ہیں کہ اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. یعنی یہ کہنا چاہتی ہیں علی مرتضیٰ، اے ابو الحسن، باہر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس سے آگاہ ہوں، لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، مجھے معلوم ہے، لوگ تمہارا احترام نہیں کرتے، تمہاری غم خوار و مونس بی بی کو علم ہے. یہ میرے دلجوئی کا انداز ہے کہ علی تم تنہا نہیں ہو، میں تمہاری پشت پہ کھڑی ہوں. اے ابو الحسن، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. مولا کائنات سر کو جھکائے اور کہا کہ زہرا، کاش ایسا ہوتا، لیکن وقت یہ آ گیا ہے کہ میں سلام کرتا ہوں، لوگ جواب نہیں دیتے. حقیقت ہے، یہ ایسا وقت گزرا ہے. یہ ہے غمخوار و مونس بیوی. آخری ایام آ گئے، مولا کائنات کو بلایا، وصیتیں ہیں، کئی بیوی کی وصیتیں ہیں. علی مرتضیٰ، کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا کائنات نے گریے فرمائے، فاطمہ ایسی باتیں نہ کرو، یہ درس ہے ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے، کہ کس طرح گھر کی فضا میں شوہر اور بیوی کا کردار ہونا چاہیے. صرف بیوی کا فرض نہیں ہے کہ وہ شوہر کا احترام کرے، شوہر کا بھی، شوہر پر بھی واجب ہے کہ بیوی کا احترام کرے. اور دیکھیں کہ دونوں کس طریقے سے احترام سے کلام کرتے، گفتگو کرتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، کس طرح زندگی بسر کرتے ہیں. بس عزیزہ نکرامی، اے علی، میں 9 سال آپ کے گھر میں رہی ہوں، میں نے بچوں کی تربیت کی ہے. اے علی، کوئی کمی کسری رہ گئی ہو تو مجھے معاف فرمائی، کہ مولا کائنات کو علم ہے کہ بی بی کے آخری ایام ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ رات کی تاریکی میں مجھے غسل دیئے گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا، اپنے ہاتھوں سے لحد میں اتاریے گا. کیوں؟ ایک وجہ تو یہ تھی کہ کوئی محرم اور نہیں تھا کہ جو بی بی دو عالم کو قبر میں اتار سکے. شاید بی بی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بچے چھوٹے ہیں، ان سے یہ منظر دیکھا نہ جائے گا کہ جب علی مرتضیٰ غسل دے رہے تھے، ایک دفعہ غسل دیتے دیتے اپنے سر کو دیوار پہ رکھ کے رونے لگے، اے فاطمہ، تیری تو پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، فاطمہ تم نے علی مرتضیٰ سے اپنے غموں کو چھپایا. اللہ اکبر، اللہ، علی اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دینا، علی اپنے ہاتھوں سے مجھے لحد میں اتارنا، اے علی مجھ پر اور میرے بچوں پہ گریہ کرنا. اللہ اکبر. بس عزادارو، فاطمہ اپنے بابا کو رو رہی ہے، 75 یا 95 دن کا فاصلہ ہے. جناب زہرا کو اس بات کا قلق تھا، بابا وہی کا دروازہ بند ہو گیا. ایک دفعہ حضرت بلال تشریف لائے، بچوں نے آ کے ماں سے کہا، جناب بلال آئے ہیں، نانا کا مؤذن آیا ہے. جناب فاطمہ نے پیغام بھجوایا، بچوں
हसन हुसैन जाके नाना के मौजिन से कहो कि फातिमा चाहती है कि तुम्हारे लहजे में अजान सुने। जनाब मौजिन हजरत बिलाल ने अजान देनी शुरू की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके बाद जब आपा दे अशहद अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह, बस एक दफा फातिमा ने मोहम्मद का नाम सुना, बाबा का जमाना याद आया, गिरिया करना शुरू किया, बेहाल हो गई, मेरी बीबी बेहोश हो गई, बच्चे दौड़ के गए हजरत बिलाल के पास, बिलाल अजान रोक दो, माँ बेहाल हो गई है, माँ बेहोश हो गई है, हाथ जोड़ के कहूं बीबी अरे बाबा के मौजिन से अजान सुनना गवारा ना हुआ, जरा कर्बला में आके देखो हुसैन की पामाल शुदा लाश है, सकीना अरे बाबा को ढूंढे ढूंढे आई है। अजरकुम अल्लाह आज रख अल्लाह या बकियत अल्लाह हमारी इस अजादारी को कबूल फरमाए। बस अजादारो आखिरी वक्त आ पहुंचा, बीबी ने गुसल फरमाया, बीबी ने पाकीदा लिबास पहना, वसीयत कर दी है, अस्मा जब तक आवाज आए समझ जाना मैं इस दुनिया में हूँ, और जब आवाज आनी बंद हो जाए समझ लेना कि जहरा इस दुनिया में नहीं। अस्मा बाहर हुजरे से बाहर टहल रही है, एक दफा आवाज आनी बंद हो गई, अस्मा परेशान हो गई, दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हुई तो देखा बीबी इस तरह फरमा रही है। एक दफा जल्दी से दरवाजा बंद किया, थोड़ी देर न गुजरी थी कि हसन हुसैन दौड़ते हुए आए। अजीजा ने गिरामी अरबाब अदा खुदा हसनैन को तैयार करना चाह रहा है, इसलिए कि इससे पहले जब भी बच्चे घर में आते थे माँ इस्तकबाल करती थी, माँ सीने से लगाती थी, आज बच्चे घर में दाखिल हुए मां नजर नहीं आती, ममता हाथ फैलाई नहीं गड़ी, बच्चे परेशान हो गए। अस्मा ने भाप लिए, बच्चे परेशान है, आओ बच्चों आओ मेरे पास बैठो, तुम्हारी मां आराम कर रही है, इस्तराहत कर रही है, आओ मैं तुम्हें खाना खिला दूं। बच्चों ने कहा अस्मा आपको मालूम है जब तक मां अपने हाथों से खाना नहीं खिलाती, छोटे छोटे नेवाले बना के नहीं देती, हम खाना नहीं खाते। जब बहुत इसरार हुआ तो हजरत अस्मा ने कहा बच्चों अरे यतीमी की खाक सर पे डालो, अरे तुम्हारी माँ इस दुनिया में न रही, जाओ अली मुर्तजा को खबर करो। बच्चे दौड़े दौड़े अली मुर्तजा की खिदमत में मस्जिद में पहुंचे, बाबा अरे हम यतीम हुए, बाबा अम्मा न रही, अरे एक नाना को रोने वाली, अरे उम्मत को बर्दाश्त न हुई, मौलाए कायनात ने शहादत फातिमा की खबर सुनी, अली बेहाल हो के बेहोश हो गए। जब पानी डाल के अफाका हुआ एक दफा मर्सिया पढ़ते हुए उठे, ए फातिमा अब किसके सहारे अपने आप को तसल्ली दूंगा, फातिमा जब तक आप जिंदा थी आपके पास आकर अली मुर्तजा गमों को हल्का करता था। बच्चे कहते हैं नाना रसूल अल्लाह अरे आप अल्लाह के पास क्या गए, माँ का साया हमारे सर से उठ गया। बस अजादारो गुसल का इंतजाम हुआ, मौलाए कायनात ने गुसल दिया, रात का इंतजाम है, रात की तारीकी होगी तो फातिमा का जनाजा उठेगा। मैं कहूं बीबी अरे रात की तारीकी में जनाजा उठाने की वसीयत करने वाली, अरे कूफा शाम के बाजार और दरबार में देखो ज़ैनब उम्मे कुलसूम बेमकरा चादर। जनाजा तैयार हुआ, मौलाए कायनात ने बच्चों को बुलाया, आओ ज़ैनब उम्मे कुलसूम हसन हुसैन अपनी माँ को अलविदा करो। लेकिन बच्चे आगे नहीं बढ़ते, अमीरुल मोमिनीन ने एक दफा बच्चों को देखा तो बच्चों ने कहा जब तक माँ हमें न बुलाएगी हम भी माँ के पास न जाएंगे। रेवा آیت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے فاطمہ کے ہاتھ بلند ہوئے، آ میرے حسین آ جا، آ میرے حسن آ جا، ادھر سے حسن حسین جوڑے ماں کے سینے سے لگ گئے، حاطف غیبی کی آواز آئی علی مرتضیٰ بچوں کو ہٹا دو، قیامت برپا ہوتی جائے گی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں مولا جاتے جاتے ارے بچوں کی تسلی کا انتظام ذرا کرب و بلا کو دیکھو، کند خنجر سوکا گلا، حسین ریگستان کرب و بلا پر، شاید کوئی یہ کہے ایک ماں آئی ہے جو چلتی ہوئی رگوں پر خنجر کے سامنے ہاتھوں کو سپر کیے ہوئے ہیں، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، ارے کڑا لمحہ ہے علی مرتضیٰ کے لیے، یہ تنہا محرم ہے قبر میں اتارنے والا، قبر میں اتارنے کے لیے دو چار محرموں کی ضرورت پڑتی ہے، علی کتنا مظلوم ہے کہ قبر میں اتارنے کے لیے کوئی نہیں ہے، لاچار علی کھڑے ہیں کہ دیکھا قبر سے دو ہاتھ بلند ہوئے، یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت لوٹا رہے ہیں، اپنی صاحبزادی سے پوچھئے گا کچھ وہ غم ہے کہ جنہیں میں جانتا ہوں، کچھ غموں کا تذکرہ فاطمہ سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، خداوندہ ہماری سزاداری کو قبول فرما، ہمیں جناب سیدہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زندگی کے تمام شعبوں میں اہل بیت کی ولایت کو قبول کرنے، اس کی بالادستی کو قبول کرنے، اس کی ترویج و اشاعت کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما، ہمیں دشمن شناسی سے آگاہی کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے نائب برحق کا سایہ اور تمام علماء حق کا سایہ ہمارے سر پہ قائم دائم فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، عالم کفر کو نابودی عطا فرما، خداوندہ جب تک دنیا میں رہیں قرآن و اہل بیت کے مطیع و فرما بردار رہیں، آخرت میں ہمیں ان کی شفا سے محروم نہ فرمانا، خداوندہ ہماری موت شہادت کی موت قرار دے، آخر میں ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین و شہدائے اسلام کے لیے تلاوت فرمائیے۔